الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالسر. وذا سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس آیا کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور دو پروں کے ساتھ اڑنے والے تمام پرندے سب تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کچھ چیز چھوڑی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. معزز سامعین کرام، عالمین کی جب بات آتی ہے، چونکہ یہاں جیسے جانداروں میں دو حصے بیان فرمائے گئے ہیں، جانور اور پرندے، تو اس طرح عالمین کی جب بات کی جاتی ہے تو ہر مخلوق کا ایک عالم ہے. جیسے انسان ہے تو یہ انسانوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح جنات ہیں تو جنات ایک عالم ہے، ایک الگ عالم ہے پورا. اسی طرح ملائکہ ہیں تو ایک الگ عالم ہے. اسی طرح وہ مخلوق جو زمین پر بستی ہے، اس کی اقسام ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا عالم ہے. زیر زمین کتنی مخلوق ہے، جب کھدائی کی جاتی ہے تو طرح طرح کے حشرات الارض نکلتے ہیں، تو ہر مخلوق کا ایک اپنا عالم ہے. اور جب اسی لیے شان ربوبیت بیان کی جاتی ہے اور جو تعلیم فرمائی گئی ہے وہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار، تمام جہانوں کا رازق. علماء اس پر جب بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے ہر ایک کا الگ، یہ لگ بھگ 18,000 عالم ہے. اب یہ ایک تحقیق ہے، اس تحقیق کو کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا. اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ شمار تو وہاں تک کیا گیا نا جہاں تک کسی کی دسترس تھی، تو کل دسترس تو اللہ رب العالمین کی ہے، قادر مطلق ہے. جاننا یا علم کے معنوں میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام عالمین کا احاطہ جو ہے وہ اس شمار میں آ گیا. تو ایک تحقیقی بات جو 18,000 عالم ہیں، اور اس ضمن میں اگر اس پہلو کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ 18,000 ہیں یا جتنے عالم ہیں، تو مناسب رہتا ہے، پھر بات جو ہے وہ اس وسعت میں آ جاتی ہے جہاں شمار کی قید نہیں لگتی. تو یہاں پر جب بات فرمائی جا رہی ہے اور مثال دی جا رہی ہے، تو زمین ہمارے ساتھ، اس زمین پر بسنے والے جو جانور ہیں، اور اس میں بھی زمین پر چلنے والے فرمایا گیا ہے. اب اس میں زیر زمین بھی کتنے ہوں گے، لیکن زمین پر، سطح زمین پر بات فرمائی گئی ہے. جسے ہم سما و بصر کو بروئے کار لاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں. پھر دوسرا جہان جو بیان فرمایا گیا وہ پرندوں کا ہے. ان پرندوں کے جہان میں اقسام کتنی ہیں، یہ ایک پھر الگ بات ہے، الگ بحث ہے. اور اتنے اتنے خوبصورت پرندے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. اتنے اتنے ان کی کلر کمبینیشن ہیں، اتنے اتنے ان کے رنگ ہیں، اتنے اتنے ان کے نکھار ہیں، اتنے اتنے ان کو اللہ نے وصف عطا فرمائے. کسی پرندے کے گھونسلے کو باغور دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے اندر جو تنکے استعمال کیے گئے ہیں ان کے چناؤ کو دیکھیں، اس کی گانٹھوں کو دیکھیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اسے کیا کیا علم جو اس کی ضرورت کا ہے اسے عطا فرما دیا. اسی طرح اگر دو پروں کے ساتھ اڑنے کو دیکھیں تو آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں. شہد کی مکھی جو ہے یہ ایسا کمال اللہ کریم نے اس کی صنعت میں پیدا فرمایا کہ شہد کے جو فوائد ہیں وہ تو ہیں، اس میں ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی رغبت جو ملتی ہے وہ تو ہے، اس کے فوائد تو ہیں. آپ اس کے عمل کو اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو رہ جاتا ہے بندہ کہ اس کا عمل کیسا ہے. پھر اس کی ضرورت کا علم، اللہ نے اسے کیا تفویض فرمایا، کیا عطا فرما، حیرانگی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ شہد کے چھتے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہزاروں خانے ہیں اور ان ہزاروں خانوں کی پیمائش ایک ہے. ہر خانے کا جو ایک سائز رکھا گیا ہے عین اس کے مطابق ہر خانہ آپ کو پورا ملے گا. وہ پورا چھتے کا چھتا عین ایک ترتیب سے ہوگا، کوئی رتی برابر اس میں فرق نہیں. پھر اسے اپنی ضرورت کو پورا کرنے اور اس سارے کے ساتھ تحفظ کی ایسا علم عطا تحفظ کا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ شہد کو تلاش کرتے ہیں تو وہ اس ضمن میں پانی سے مکھی کو پیچھا کرتے ہیں. اور ایک بات بڑی عجیب وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ پانی پی کے مکھی اڑ گئی، جی ہاں اسی دیہات کو اڑ گئی تو اسی دیہات کی طرف جو ہے وہ شہد کا چھتا ہوگا. وہ کہتے ہیں پہلے یہ اڑتی ہی غلط سائڈ پر ہے، کہ اگر اس کا وہاں سے اڑنا کسی نے دیکھنا ہے تو پھر اس کو وہ سمت معلوم نہ ہو جس طرف اس کا چھتا ہے. تو وہ بھی اس کو دیکھ کر ایک ہی بار وہاں نہیں پہنچتے، وہ بھی کوئی نہ کوئی میٹھا، کوئی گڑ، کوئی چیز ایسی بنا کے رکھتے ہیں. تو وہ قدم بہ قدم چلتے ہیں، کیونکہ یہ جہاں سے خوراک لے رہی ہے، چاہے پانی ہے یا چاہے کسی شے کا رس ہے، سیدھی اڑ کر نہیں جائے گی کہ کوئی اسے دیکھ کر پیچھے چھتے پر پہنچے. یہ کیسی کیسی خصوصیات ہیں جو اللہ کریم نے اس مخلوق کو عطا فرمائی ہیں. پانی میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اسے تیرنا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فطرتاً اسے تیرنا آتا ہے. اسی طرح فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں فطرتاً انہیں اڑنا آتا ہے. تو یہ ایک اللہ کا ایسا نظام ہے جس کی طرف اللہ کریم نشاندہی فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ صرف تم مخلوق نہیں ہو، سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں. ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے، اس کے اپنے دکھ سکھ ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اسے اپنی طرح کے اس کی ضرورت کے مطابق وسائل بام میسر ہیں، اللہ کریم نے عطا فرمایا اسے وہ حصات جو اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں رب کائنات نے اسے عطا فرمائے ہیں. تو ایک جہان آباد ہے اور اس جہان میں بے شمار مخلوق ہے، جس ہر مخلوق کا ایک اس کے اندر اپنا جہان ہے. تو ایک تسلسل ہے حیات کا جو چل رہا ہے. پھر اس میں قرآن کریم ہی سے اگر آپ اپنے لیے مزید رہنمائی دیکھیں، چونکہ رہنمائی تو ہے ہی قرآن کریم اور یہیں سے ہے، تو انسان کو اللہ کریم ان جانوروں کے فوائد بھی بیان فرما رہے ہیں. چرند و پرند کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کی جو آخر خدمت کا جو محاصل کسی ایک مخلوق کو جا رہا ہے وہ پھر بشر، اللہ کریم نے اس کے گرد بے شمار مخلوق آباد فرمائی، بے شمار ان کی ضروریات ہیں، بے شمار خصوصیات کی حامل ہیں، انداز زندگی اپنا اپنا، خوراک اپنی اپنی، کوئی دانہ دن کا چگ کر اپنی خوراک اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، کوئی سبزہ کھا کر کر رہا ہے، کسی کی ضرورت گوشت ہے، گوشت خور ہے، وہ اپنی ضرورت وہاں سے پوری کر رہا ہے. ہر ایک کی ضرورت اللہ کریم اس کی پوری فرما رہے ہیں. لیکن اس سارے جہان کو یہ جتنے انسان کے گرد گرد اللہ کی مخلوق ہے اسے دیکھیں کہ یہ حتمی طور پر اس کا فائدہ اس جہان فانی میں ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہو. جانوروں کی قرآن کریم مثال دیتا ہے کہ یہ تمہارے سواری کے کام بھی آتے ہیں اور تمہاری خوراک کا کام بھی کرتے ہیں. ہمارا رزق بھی ہے ان جانوروں میں, ہماری آسائش سفر کی بھی ہے ان میں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ خون اور گوبر سے, اس کے درمیان سے تمہیں کیسا رزق اللہ کریم عطا فرماتا ہے. وہی جانور ہے, اس کے کھانے کا نظام بھی ہے, اس کے نظام انتظام بھی ہے, اسی میں خون بھی ہے, اور اسی میں سے خوراک ایک لے رہا ہے جو ہر طرف اس کے حصے جا, اسی میں سے ہمیں دودھ دے رہا ہے, اور ایسا دودھ دے رہا ہے قرآن کریم فرماتا ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے, جو تمہیں خوش ذائقہ محسوس ہوتا ہے اس کا گھونٹ لینا. اور ایسی خوراک بیان فرمائی جس کی مثال قرآن کریم میں اخرویات میں فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہیں. جہاں شہد کی نہریں بیان فرمائی گئی ہیں وہاں دودھ کی نہریں بھی بیان فرمائی گئی ہیں. ایسی خوراک ہے, ایسی خوش ذائقہ ہے, ایسی مسرور خون ہے, ایسا وجود کی ضرورت کو پوری کرنے والی خوراک کہاں سے؟ اس جانور کے وجود میں جتنے حصے ان میں سے ایک حصہ درمیان سے دودھ کا ہمیں عطا فرما رہا. تو جانور سواری کے کام بھی آ رہے ہیں اور جانور خوراک کا سبب بھی بن رہے ہیں. تو آپ غور فرمائیں, اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہر ایک اپنا جہان ہے, ہر ایک تمہاری ہی طرح جماتے ہیں, لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ ہر ایک مخلوق کو اس دار فانی میں اس مخلوق کی کسی نہ کسی پہلو سے, کوئی نہ کوئی ذریعے سے اس کی خدمت پر معمور فرما دی. آپ حشرات الارض کو دیکھیں, آپ کسی شے کی تحقیق کو دیکھ لیں, آخر آ کر اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ فائدے کا اس حضرت آدم کی اولاد کو ملتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا ہی طرح کی جماعتیں ہیں, تو اس کا مراد ہے کہ ہر ایک کا اپنا جہان ہے. اس سارے جہان کو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے پیدا فرما دیا تو بس ٹھیک ہے پیدا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں, ما فرطنا فی الکتاب من شیئن, کوئی شے نہیں چھوڑی, یعنی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو لوح محفوظ میں درج نہیں ہے. لوح محفوظ سدرۃ المنتہا, جہاں پر ان آسمانوں کی وسعتیں ختم ہوتی ہیں, جہاں سے عرشی حصے شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہے. اور اس سدرۃ المنتہا پر لوح محفوظ کو اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو سیکرٹریٹ ہے اس عالم خلق. اور جس کتاب کی لوح محفوظ کی قرآن کریم یہاں ارشاد فرما رہا ہے, ہمیں بیان فرما رہا ہے, یہ ایسی تحریر ہے جو علم الہی سے جتنا اللہ کریم کو مخلوق کے لیے مقصود ہے اس جہان فانی کی حیات کے جو تسلسل ہیں, جو اقسام ہیں, جس کا جو عمل ہے ہر شے اس میں تحریر ہے. اور اس کے ایک پہلو ایسا ہے جسے شاید میں یہ تو نہ کہہ سکوں کہ آؤ میں تمہیں وہاں سے اس کو پڑھا دیتا ہوں یا تم وہاں سے جا کر اسے پڑھ لو. ہاں یہ اللہ چاہے تو ممکن ہے کہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اس لوح محفوظ میں ایک پہلو تو وہ ہے جو تحریر شدہ ہے, اور اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو کورا ہے, اس میں لکھا ہوا نہیں. اس میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ ایک طرف وہ ہے جو ہوگا, علم الہی سے تحریر ہو گیا, جو کچھ ہے وہ تحریر ہے, یہ اللہ کریم یہاں بھی ارشاد. دوسرا پھر ذاتی حصے میں آتے ہیں, جیسے اگر میں اپنی تحریر کی بات کروں تو میری تحریر حتمی موجود ہے, دوسری طرف کورا کاغذ ہے, میرا ہر ہر عمل، میری ہر ہر حرکات و سکنات ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ایسے تسبیح کی منکی کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف علم الہی سے تحریر ہے، کورے کاغذ پر میرا ایک ایک وقت گزرتا لمحہ میری تحریریں کرتا جا رہا ہے، عین وہ ہو رہا ہے جو علم الہی سے وہاں تحریر ہو چکا. اب یہ وہ بات ہے کہ شاید میں یہ تو نہ کہہ سکوں کہ او میں تمہیں فلان جگہ سے پڑھاؤں. ہاں اللہ چاہے تو محنت کرو تو دیکھ سکتے ہو، اللہ دکھائے، غیب اللہ جانتے ہیں. ہمیں تو ہماری ضرورت تو وہ ہے جو معاملات دنیا میں جو ہمیں حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے، باقی یہ وہ معاملات ہیں جو بندے اور خالق کے ماں بہن ہیں. تو اس میں پہلو جو ہیں وہ کیفی ہیں. تو یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، تو اس خلق میں اور جس جگہ تک اور جس مخلوق کے لیے اللہ کریم نے جو کچھ فیصلہ فرمانا ہے اسے لوح محفوظ میں منتقل فرما دیا ہے. لوح محفوظ کی وسعت وہ ہے جو اللہ نے رکھی ہے. علم الہی کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اس طرف بات اور ہے. لوح محفوظ کی کیا ہے، کیا حد ہے، وہ ہے جو اللہ کریم نے مقرر فرما دی. لیکن عالم خلق کی کوئی شے چھوڑی نہیں جو رب کائنات نے اس میں درج نہیں فرما دی. سیکرٹریٹ مقرر کر دیا ہے اس جگہ کو اللہ کریم نے دنیا کے لیے، اس عالم خلق یا اس عالم فانی کے لیے کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے جو وہاں درج نہ ہو. ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. یہ محض مزاح نہیں ہے، یہ عالم خلق، یہ زندگی، یہ وقت ماز بسر کرنے کو نہیں ہے. ہم اپنی معمولات زندگی میں خیر خیریت پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو عموماً جو جواب ہوتا ہے عمومی طور پر وقت اچھا گزر رہا ہے جی. یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، قیمتی ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو یہ اپنے الفاظ کی بھی سمجھ عطا فرما دیں جی اچھا گزر رہا ہے، اچھا اور وقت اس کو بعد میں پہلو پر بحث کر لینا، یہ جو کہہ رہے ہو نا گزر رہا ہے اس میں جاؤ، یعنی جو گھڑی کی ٹک گزر گئی پلٹ کر نہیں آئے گی. ڈائل میں بھلے ایک ہی ڈائل ہے اور ایک ہی سوئی ہے، وہ ہر لمحے گھوم رہی ہے اس میں، لیکن جو سات وقت کی گزر گئی ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گی. تو اس گزرنے کو اگر غور کریں تو جو پیچھے بات ہو رہی ہے جی وقت اچھا گزر رہا ہے، اس گزرنے کو پیچھے اس کا اطلاق کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وقت محض گزارنے کو نہیں، بڑا قیمتی ہے. پھر یہ جہان، یہ جماعتیں، یہ مخلوق جن کا اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے انہیں باغور جائزہ لو. ہر ایک کا ایک اپنا نظام حیات ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے زندگی بسر کرنے کا، لیکن کسی کا انداز ہے، کسی کی شکل و صورت ہے، کسی کی خصائص پر بات کر رہے ہو یا اس کے وجودی جو حصے ہیں ان پر تحقیق کر رہے ہو، ہر شے اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ کوئی ذات ہے، خالق ہے جس کی یہ مخلوق ہے. پھر اس سارے کو اگر دیکھتے ہو تو ایک مثال ہمارے لیے اور بڑی خصوصی ملتی ہے. ان جماعتوں میں ایک قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو زندگی کا تسلسل ہے، یعنی پیدائش ہے، خوراک ہے، وجود کی ضروریات ہیں، اس کی تکمیل کے ذرائع بھلے ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں لیکن تکمیل کے ذرائع ہیں، صحت اور بیماری ہے، ایک نظام افزائش سے نسل کا ہے، اور پھر اختتام ہے فنا ہے. ایک مچھر جو ہے اس کی حیات کو بھی اگر غور کریں तो लगभग 24 घंटे नहीं बनती उसकी उम्र। लेकिन इस निजाम हयात के पूरे दायरे से उसकी जिंदगी भी ये पूरा महवर जो है वो मुकम्मल करती है, पैदाइश, सेहत, बीमारी, खानदान, अफजाश नस्ल और मौत, वो भी पूरी कर रहा है। फिर वो मखलूक जिनकी हयात महीनों में है, जिनकी सालों में है, फिर कुछ ऐसी भी हैं जो सदियों में भी कुछ हिस्से आ जाते हैं, एक सदी से ऊपर भी चले जाते हैं। उन सब में एक कदर जो मुश्तरक है, और इस मुश्तरक कदर में ये मखलूक भी शामिल है जिसका हिस्सा मैं और आप। सर्कल ऑफ लाइफ, जिंदगी की सुबह शाम जरूरियात, वजूद की जरूरियात का पूरा होना, सेहत, बीमारी, जिंदगी, मौत। अगर ये बशर इसी पहलू को देख ले कि मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजर रहा है, यानी पैदा हुआ, सेहत बीमारी के साथ जवानी को आया, उमूर दुनिया के इख्तियार किए, पहले रिज्क माँ बाप पूरा कर रहे थे, जैसे परिंदे चोग जाकर बच्चे को फिर ला कर देते हैं, उस तरह पूरी हो रही थी, फिर खुद इस काबिल हुए, फैमिली हुई, शादी ब्याह हुए, खानदान हुआ, औलाद हुई, सेहत बीमारी चलती रही, उम्र उतनी है तो बुढ़ापे को गए, बात खत्म हो गई, इख्तिताम, कुलो नफ्सन जायकतुल मौत, बात खत्म हो गई। मियाँ अगर यही जिंदगी है तो एक परिंदे की जिंदगी को देख लो, एक चिड़िया की जिंदगी की देख लो, ये जिंदगी तो वो भी जी रही है। एक चौपाय को देख लो, एक गधे को देख लो, बुरी आवाजों में बुरी, सबसे आवाज बुरी गधे की, कुरान करीम के वाक्यात में ये बात। एक गधे की जिंदगी में फिर क्या फर्क है, पैदाइश है, अफजाश नस्ल है, सेहत और बीमारी है, मौत है। एक चिड़िया की जिंदगी में क्या है, वो भी अंडों से उसके बच्चे निकले, उसी घोंसले में फड़फड़ाना सीखा, वहीं से उड़े, अपना हिस्से का दाना दुनका उन्होंने भी चुगा, घोंसले बनाए, खानदान बना, अफजाश नस्ल हुई, खत्म हो गए। अगर यही सारा कुछ है, या ये जो कमाल हम कर रहे हैं कि जी वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा है, न होश दिन का है, न ख्याल रात का है, न को बच्चों के पास बैठने का वक्त है, न को अपनों को देखने की फुर्सत है, एक दौड़ है जिसमें हम लगे हुए हैं। और मैं सोचता हूं, अल्लाह माफ फरमाए, मैं ये कहूं कि मैं कोई पता नहीं बड़ा नेक और पारसा और जाने कहां का हूं, ऐसी नहीं बात, गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन इस ईद के मौके पर जो दो दिन मैंने मस्जिद से बाहर गुजारे, जिसमें अमूमी गुफ्तगू मैंने देखी, यहां बैठे हैं, दीन पर बात हो रही है, आने वाला का सवाल भी दीन से मुतल्लिक है, जो यहां से बात हो रही है वो भी दीन पर हो रही है, आप यकीन माने मैं रात बैठा सोच रहा था, हमारे नाम मुसलमान है, मुआशरा मुसलमानों का है, इस्लाम नजर नहीं आ रहा, सारी सोच का महवर जात है, सारी सोच का महवर ये जहान है, फानी जहान, सारी सोच का महवर अपना, अपने करीब, इस तरह एक तरतीब है, हैरानगी होती है, हमें एहसास नहीं है कि हमने मर जाना है, हमें एहसास नहीं कि अपने आमाल साथ लेकर जाने हैं, हमें एहसास नहीं कि रोजे माशर अल्लाह के हजूर पेश होना है, क्या जवाब देंगे, क्या मुंह लेकर पेश होंगे। मैं यकीन माने मैं रात बैठा ये सोच रहा था कि मुसलमान नाम है हमारे, मुसलमान मुआशरा है, क्या हमारे अंदर इस्लाम भी है, इस्लाम के सबब मुसलमान है ना जी, मुसलमान के सबब तो इस्लाम नहीं है ना, तो मुसलमान है क्या, इस्लाम भी है, तो वो अजीब सी एक कैफियत थी। तो इस सारे को अगर हम देखें तो एक चिड़िया का जो जहान है ये सारा कुछ तो वो भी कर रही है, एक चौपाया भी यही कर रहा है, एक रिंगने वाली जो मखलूक है वो भी ये कर रही है, اس زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کی بھی انداز تسلسل یہی ہے، زیر آب جو مخلوق ہے اس کی زندگی کا تسلسل بھی یہی ہے. آپ مری مخلوق کی بات کرتے ہو، آپ غیر مری مخلوق جو نہیں نظر آ سکتی اس کو دیکھو، اس کی حیات کا تسلسل بھی تو یہی ہے. اگر یہی افضل الخلق اس انسان جسے نیابت عطا فرمائی رب کائنات نے، جسے انبیاء اور رسول جس میں مبعوث فرمائے، جسے کلام ذاتی سے نوازا، جس کی مثال فرشتوں کے سامنے عطا فرمائی، اس کا بھی اگر یہی ہے تو پھر ہمارے اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی وقت گزار رہے ہیں، ہم بھی وقت گزار رہے ہیں. پھر جب ہم بھلائی کو دیکھیں تو معزز سامعین کرام، اس میں ایک نقطہ اور عرض کروں گا، ایک باریکی عرض کروں گا. بھلائی ہے کیا؟ بنیادی طور پر بھلا یا بھلائی وہ جس کی تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. برائی کیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا؟ جس کے اختیار کرنے کا فرمایا وہ بھلائی ہے، جس سے رکنے کا ارشاد فرمایا اس حد سے آگے برائی ہے. ہے کس کے لیے؟ ماذ اللہ کی رضا کے لیے، ماذ واسطے اللہ کی رضا کے لیے. او بھائی، میں نے کتنی عبادات کی ہیں جو دو تسبیحاں میں نے پڑھی ہیں میں اس کا اعلان کرتا پھروں. قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اس کی تلاوت اور اس کی حلاوت، یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے اس کا اور اللہ کے مابین. مشکل میں نے کچھ سپارے پڑھ لی ہے تلاوت کا، میں پھرتا ہوں اعلان کرتا میں نے اتنی تلاوت کر لی، کیا ملا؟ آپ بڑے نیک ہیں جی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بڑا اجر دے جی، آپ تو بڑے صالح ہیں. ایک باریک سی تند میرے نفس کو میسر آ گئی تسکین کی، ہاں میں نے بڑا کمال. کلام ذاتی مالک کا مخلوق نے پڑھنا، میں اس قابل ہوں کہ میں اس کلام کا حق ادا کر سکوں؟ میری عبادات اس درجے کی ہیں جو شان میرے اللہ کریم کی ہے؟ میاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہیں پورے نہیں اترتے. یہ تو اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں قبول فرما رہا ہے، مخلوق کو پیدا فرمایا. یہ اس کا احسان ہے، اس نے چاہ کے ہم اس کی عبادت کریں. تو یہ وہ نزاکتیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت قیمتی ہیں، یہ ماز گزارنے کو نہیں ہے. پھر اس کا تیسرا پہلو، اسی موضوع کا تیسرا پہلو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کسی بگار لگے ہوئے ہیں، بڑے کسی کام لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی ذمہ داری کر رہے ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں. دینی اصول زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور بہترین سلیقہ ہیں. انسانی مزاج اور فطرت کو دیکھ لیں. اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہیں سامنے رکھ لیں، اور اس کا استحکام اور اس استحکام کی شہادت انسانی زندگی سے لے کر گزرتے ہوئے یہ 15 صدیاں ہیں، اسے بھی سامنے رکھ لیں. اور جو اقوام عالم نے اپنے لیے نظریات جمع کیے یا قوانین بنائے یا انداز زندگی ترتیب دیے انہیں بھی دیکھ لیں. نسل نہیں بدلتی، قانون بدل جاتے ہیں، اصول بدل جاتے ہیں. یہی آپ اس کے جو جتنی سائنٹیفک تحقیق ہے اس کو دیکھ لیں، جتنی میڈیکل تحقیق ہے اس کو دیکھ لیں. قوانین سے لے کر ضروریات کے پہلوؤں تک دیکھتے ہیں، جہاں انسانی دسترس سے کوئی چیز تحریر کی گئی یا کوئی اصول وضع کیا گیا، وہ اگر بہت درست بھی رہا تو وقت کا پابند رہا، وہ خاص مزاج کا پابند رہا، وہ خاص موسموں کا پابند رہا. یہ جو بات ہے ارشاد فرما دی گئی قرآن کریم میں، اس کے استحکام پر جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اتنے مستحکم ہیں کہ دنیا کے کسی معاشرے میں لاگو کر لو، کسی رنگ و نسل کو عطا کر دو، کسی مزاج کمزور سے کمزور بندے کو دے دو، دلیر سے دلیر اور طاقتور سے طاقتور بندے کو دے دو، ایک استحکام دے دے گا زندگی. جتنا مستحکم صدیاں اس پر شہادت دے رہی ہیں، اسی طرح یہ حیات کو مستحکم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام فطری ہے، فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. انسانی جو فطرت ہے، جو مزاج انسانی ہے، عین اس کے مطابق ہے. تو جب ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو الٹا طرز حیات بہتر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض پورے ہو رہے ہیں. یہ ہمارا احسان عمل کرنا نہیں ہے. اگر حقیقت سمجھو تو اس نظام حیات کا عطا فرمانا جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، یہ پھر اللہ کا احسان ہے. تو جو ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اس نزاکت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طرز حیات ہمارا احسان نہیں ہے. میں کاپیاں اٹھا لوں اور اس پر لکھنا شروع کر دوں، اتنے قدم جی میں نے دین کے لیے اٹھائے ہیں، اتنی میرے ذاتی معمولات ہیں، اتنی میں نے لوگوں کی بھلائی کی ہے. جانتے ہو، ایک خشک پتا کسی درخت پر سے، کسی ٹہنی سے، خشک پتا جس نے ٹوٹنا ہے، اصول ہے دنیا کا، تب تک ٹوٹ کر ہوا کے حوالے نہیں ہوتا جب تک امر الہی نہیں ہوتا. میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا. ہم اپنی عمر اور نوجوانی کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ گردانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی حیات جو ہے، یا یہ جو صبح اور شام ہے، یہ میں نے کرنی ہے. ایسے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، میں نے یہ چاہتا جی، مجھے یہ نہیں پسند. جب اپنی کمزوریوں کا احساس ہو نا تو پھر سمجھ آتی ہے صبح و شام تو میاں ہونی ہے، میں نے صبح و شام کے ساتھ دوڑ کر پورا کرنا ہے. دنیا اسباب سے ہے، عالم اسباب ہے، اسباب کل نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے. اس کا اختیار کرنا اللہ نے اصول پسند فرمایا دنیا کے لیے، اس عالم خلق کے لیے. قرآن کریم میں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو وہاں بیان آتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہیں، تخت الانہار ارشاد فرما جاتا ہے، اس کے نیچے نہریں ہیں. عمومی ترجمہ جو علماء کرام نے فرمایا وہ یہی فرمایا کہ جنت کے نیچے نہریں ہیں. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے تحت نہریں ہیں. یعنی دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں سبزہ وہاں اگے گا جہاں پانی ہوگا، باغات وہاں ہوں گے جہاں پانی کی رسائی ہوگی. پانی کے بہاؤ کے لیے سطح کا نیچے جانا ضروری ہے، یا کوئی طاقت ایسی ہو جو اسے اوپر کو دھکیل کر لے جائے. از خود پانی کا جو ڈلنا ہے یا بہنا ہے، وہ دنیا کا اصول ہے کہ اوپر سے نیچے کو جائے گا. جب تحت کی بات آتی ہے تو وہاں بات اہل جنت کے پسند کی ہے، وہ کہاں سبزہ دیکھنا چاہتا ہے، کہاں باغ لگانا چاہتا ہے. اس کی پسند کے تحت پانی نے بہاؤ وہاں لے جانا ہے جہاں وہ سبزہ دیکھنا چاہتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نیچے نہیں، نیچے سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیر زمین بہ رہی ہیں. فرماتے ہیں اس سے تحت، اس حکم یا اس پسند کے تحت اللہ نے پانی کے بہاؤ دے دیے ہیں. تو وہاں کی بات اور ہے میاں، یہاں بات اس بہو کو دیکھنا ہے اسباب کے تحت. لیکن اس امتحان میں رہنا ایسے ہے جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں تیرتی ہے. کشتی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ جی یہ خشکی پر آئے. کشتی کا تصور یا کشتی کا خیال یا کشتی کا لفظ بولا جائے، از خود پانی ذہن میں آ جاتا. چونکہ کشتی کا جو ہونا ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ تو کشتی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن کشتی کا پانی میں اس طرح ہونا کہ کشتی پانی میں ہو تو بات اور ہے، پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو میاں بات اور ہو جاتی ہے. جب تک کشتی پانی میں ہے اس پر حیات ہے، اور جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر حیات نہیں رہتی، پھر موت آ جاتی ہے، فنا آ جاتا. اب اس زندگی کو جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، رہنا ہم نے پانی میں ہے میاں، کشتی کی طرح رہنا پانی میں، زندگی پانی میں بسر کرنی ہے. لیکن اگر کشتی میں پانی داخل ہو گیا تو پھر صورتحال اور ہو جائے گی. لہذا سبب مسبب الاسباب کے مقابل لا کر کھڑا کر دینا ایسے ہی ہے جیسے کشتی میں پانی ڈال دینا. اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. یہ ماز کھیل تماشا نہیں ہے. جب اکٹھے کیے جائیں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ پھر حساب کتاب ہوگا. اور سب کا فرمایا گیا تو اس سے مراد ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی جسے اللہ نے پیدا فرمایا اور اس روز وہاں جمع نہ ہو. اور جب وہاں جمع ہوگی تو جو طاقت، جو فرصت، جو حصہ عطا فرمایا گیا اس کی جواب دہی آئے گی. کسی جانور کا کسی دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی جو ہے، اس کا حساب کتاب بھی روز معاشر ہوگا. مکلف مخلوق میں اس بشر کے ساتھ جنات ہیں. آپ یقین مانیں، جنات کی سزا پر بات ہے، چونکہ شیطان بھی تو جن ہے، دوزخ کا ایندھن تو وہ بھی ہے. یقین مانیں، جہاں جنت کی اور اہل جنت کی بات آتی ہے، یہاں بات صرف ایک مخلوق کی آتی ہے. ساری مخلوقات میں سے کس کی؟ بشر کی، حضرت انسان کی بات آتی ہے. علماء اس پر بحث فرماتے ہیں کہ جنات کی بھی اسی طرح ہے، جب انہوں نے دوزخ میں جانا ہے تو جنت میں کیوں نہیں جانا؟ یہ الگ بات ہے، یہ الگ موضوع، الگ بحث ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انعام میں جب اہل جنت کی بات آتی ہے، اور جنت کیا ہے؟ جنت فی ذات نہیں، جنت اللہ کی رضا کی نشانی ہے. اللہ کے مقربین جنہیں یہ حیثیت نصیب ہوگی، اپنے اپنے درجے میں انہیں ان کی رہائش گاہیں ہیں. اور جب ان رہائش گاہوں کی بات آتی ہے تو ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آخری جو جنتی ہوگا، چونکہ دنیا میں گناہگار ہونا اور بے ایمان ہونا یہ بہت بڑا فرق ہے. بے ایمان کی بخشش نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو اس کے ساتھ شریک کرے گا اس کو نہیں بخشا جائے. پھر فرماتے ہیں باقی جسے چاہیں بخش دے، قرآن کریم کی آیت ہے، جسے چاہیں بخش کر دیں، وہ غفور رحیم ہے. اصول یہ فرما دیا کہ جو شرک کرے گا اس کے ساتھ اس کو نہیں بخشا جائے. آخری جو جنتی ہے جس پر علماء بات کرتے ہیں اور اس کا واقعہ تحریر کرتے ہیں، وہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس کو لگا سزا میں، اللہ بہتر جانے. لیکن اللہ کی طرف اس کی نگہ اٹھتی رہی، اللہ کا احسان ہو جائے. تو اس تپش سے تو نکال دے میرے مالک، نکل گیا. اللہ کریم نے قبول فرمائی اس کی، کہ ٹھیک ہے اس کو نکال دو. فرمایا تو پھر اس پر بس نہیں کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر تو اس پر بس نہیں کرے گا اور آگے بڑھے گا. پھر وہ کچھ عرصہ وہاں رہے گا، عراف کے ابتدائی علاقے میں. عراف کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیانی علاقہ، جب آپ پل صراط سے گزر جائیں تو پھر مقام عراف شروع ہو جائے. کہے گا یا اللہ ادھر اتنی چیخو پکار اور تڑپ، اور وہ آگ سے گزر کر آیا ہوں، مجھے تو آگ دیکھ کر پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ اس سے تھوڑا آگے تو فرما دے، میں مجھ سے کوئی یہ تپش اور یہ دیکھا یہ اس سے دور ہو جاؤں. اللہ کریم قبول فرمائیں گے, پھر فرمائیں گے تو اس پر بس نہیں کرے گا, پھر کچھ عرصہ اس کا وہاں گزرے گا, بارے لا جنت ادھر ہے, تو نے مہربانی فرمائی مجھے دوزخ سے نکالا, اس سے دور فرما, یا اللہ مجھے اور جنت میں نہ صحیح, میں باہر بیٹھا دیکھتا رہوں گا, مجھے اس کے قریب تو فرما دے. اللہ کریم اس کی دعا قبول فرمائیں گے, فرمائیں گے تو نے اسی پر بس نہیں کر, نہیں یا اللہ مجھ پر بڑا کرم احسان, جنت کے قریب کر دے گا. کچھ عرصہ وہاں رہے گا, عرض کرے گا بارے لا کہاں سے تو نے کرم فرمایا اور کہاں پہنچا, باہر بیٹھا ترستا رہوں گا تیری جنت کی نعمتوں کو ان مخلوق کو, یا اللہ کو مجھے بھی تھوڑا سا اندر پہنچا دے. اللہ کریم اسے پھر یہ بھی دعا قبول فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اس پر علماء بحث کرتے ہیں, فرماتے ہیں وہ آخری جنتی ہوگا, اور جو مقام اسے نصیب ہوگا یا جو گھر اس کا ہوگا اس کی وسعت اس دنیا سے زیادہ ہے, وہ جو آخری درجہ, وسعت اس کی رہائش گاہ کی اس ساری دنیا سے زیادہ ہے اس اہل جنت کی. تو وہاں کی جو باتیں ہیں وہ اور ہیں, اس کے اصول اس کے ضابطے اور ہیں. وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کوئی خواہش رد نہیں جائے گی. ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ اگر اولاد صاحب نجات ہو تو جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اللہ کریم نے جن پر احسان فرمائے ہیں, اولاد اگر تجاوز میں نہ ہو بخشش میں آئے تو انہیں اللہ کریم اس خاندان کو جمع فرما دیتے ہیں کہ جو ان کو خاندانی رقبت دی ہے, اہل و عیال کی جو محبت اور شفقت اور چاہتیں دی ہیں اس کو بھی لے کر وہاں اکٹھے اور جمع. وہاں بات آئے گی کہ پانی اس کے چاہنے پر پہنچے گا, یا پانی کے مطابق چیزیں تعمیر کرنی ہیں, لیکن یہ بھول جانا کہ میرا ہی کمال ہے یا میں ہی اس جہان کو چلا رہا ہوں, یہ خطا ہے. روز معاشر جو رب کائنات فرما رہے ہیں کہ سب اپنے پروردگار کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے, کیا یہ کھیل تماشا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مثال سے مراد جانوروں کا دیکھنا اور پرندوں کا اڑنا کہ وہ دیکھ اپنا سبق حاصل کرنا, جسے مکلف پیدا نہیں فرمایا حساب کتاب کے والدین میاں وہ بھی جمع ہوگا, حساب اسے بھی دینا ہے, اس کا کیا جان ہے اس کا کیا حساب ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جب یہ سارا کچھ جمع ہو رہا ہے تو جب تو جمع ہوگا تیرے پاس سامان کیا ہوگا؟ چونکہ یہ جو پچھلی آیات کریمہ متصل آ رہی ہیں اس میں کفار کے وہ اعتراضات ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے, ما فوق الفطرت, کوئی واقعہ رونما ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو الگ ہو جو ہمیں سمجھائے کہ حق کیا ہے. اس میں اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس میں جو نشاندہیاں کی جا رہی ہیں, تمہارے گرد گرد نشانیاں ہیں, انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ استفادہ زندگی کی حیات اور اس کے تسلسل کا اٹھا رہے ہو, اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہی زندگی تم بھی بسر کرو گے جو چرند و پرند کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی یہی ہے اور ختم ہو جائے گی. وہ صرف تمہیں نہیں, سب اپنے پروردگار کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ اکٹھا کر دیا جانا اللہ کریم اس روز اپنی رحمت سے نوازے. قرآن کریم فرماتا ہے 50,000 سال سے زیادہ طویل ہے وہ ایک دن دنیا کے وقت کے مطابق. میرے اور آپ کی زندگی 50 سال بمشکل ہوتی ہے, 50 سالہ زندگی حساب کتاب کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال سے زیادہ. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخری حصہ جو عرض کروں گا, اللہ کی سختی کی بات ہو جس کا سبب ہماری غلطیاں اور گناہ, اللہ کی عطا اور احسان کی بات ہو جو وہ اپنی شان سے فرماتا ہے. ضرورت اس ادراک کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلوق سمجھیں اور خالق سے رشتہ بندگی کا استوار کریں, اور اس کا انحصار یہاں پر ہے. یہاں کی نیت یہی ابتدا ہے اور یہی انتہا ہے, اور سارے دنیا کے معاملات سے گزرتے ہوئے اگر یہاں کھوٹ ہے نا, آخر کشتی میں پانی داخل ہو جائے. کشتی نہیں چلانی آتی, سمجھ نہیں ہے یا طوفان ہے. یہاں درستگی ہے نا تو کشتی اس کے احسان سے کنارے لگ جائے گی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, دین کو سمجھنے سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.